أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بار الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، حجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إرشاد رب العزت ہے، اے انسانوں، اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو تو میرے اس رسول کی پیروی کرو. رسول اعظم کہ جن کے نام سے یہ محفل منعقد کی گئی ہے اور نہایت قابل تحسین اور تمجید ہیں، یہ نوجوان جنہوں نے یہ محفل منعقد کی اور جنہوں نے شرکت کی، وہ بھی لائق تحسین ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایک ایسی ذات کے بارے میں تذکرہ کرنا، گفتگو کرنا، ان کی سیرت کو سننا کہ جو انسانیت کو ظلم اور بربریت اور جہل کی تاریکی سے نکال کر علم اور نور کی طرف لے جانے کے لیے بھیجی گئی، اس ذات کا تذکرہ کرنا بھی انسان کے لیے نورانیت کا جہاں سبب ہے، وہاں اس کے دل میں موجود نور کو منکشف کرتا ہے. اگر آپ کے دل میں اس ہستی کی نسبت محبت و نورانیت نہ ہوتی تو آپ یہاں تشریف نہ لاتے. اور اس تذکرے کے بعد آپ کے دل میں اس معرفت کا مزید اضافہ ہونا چاہیے. یہ تذکرہ کرنا در حقیقت ایک عہد و پیمان ہے کہ آپ آئے ہیں اس ہستی کے ساتھ عہد و پیمان کرنے کے لیے، ان کی یاد منانے کے لیے کہ آئندہ تمام زندگی ان کے فرامین کے مطابق گزاریں گے. اور یہ ایک اہم بات ہے. بس کوئی یہ خیال نہ کرے کہ وہ یہاں آیا ہے دو گھنٹے کچھ گفتگو سننے کے لیے اور یہاں سے چلا جائے. نہیں، یہ ایک علامت ہے، ایک اتمام حجت ہے، دلیل اس پر تمام ہے. جب اس نے حق کو پہچان لیا تو اب اس کی ساری زندگی اس حق میں صرف ہونا چاہیے. ہماری زندگی، مسلمانوں کی زندگی اگر اس حق پر صرف ہو جائے تو آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی بدل جائے. اور الحمدللہ آج جہاں دنیا مسلمانوں کے خلاف نئی نئی سازشیں کر رہی ہے. وہاں اسی رسول کی محوریت پر اسلام آہستہ آہستہ مختلف ممالک کو زیر کرتا جا رہا ہے. حکومت اسلامی کا تصور آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے اور اسلام کے نام پر حکومتیں بدل رہی ہیں, کچھ علاقوں میں تحریکیں ہیں اور یہ مزید بدلیں گی اور ہم آہستہ آہستہ اس نقطے کی طرف جائیں گے کہ اس پوری کائنات میں نظام رسول اعظم نافذ ہو. اس کا اعلان قرآن کریم نے سورہ توبہ میں کیا, الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. خداوند عالم نے اپنے رسول کو ہدایت دے کے بھیجا ہے تاکہ یہ دین تمام ادیان پر غالب آئے, اور ایسا ہو کے رہے گا چاہے مشرکوں کو کتنا ہی گرا گزرے. سوال یہ ہے کہ کیا واقعاً 1400 سال میں ایسا ہوا ابھی تک کہ یہ دین کائنات پر نافذ ہو گیا؟ ابھی تک ایسا نہیں ہو سکا. قرآن کریم کی آیت یہ کہتی ہے کہ ایسا ہوگا. رسول گرامی تو دنیا سے چلے گئے, اب اس دین کو پوری کائنات پر جو نافذ کرے گا اور جو ہستی ہماری روایات اور رسول گرامی کی بیان کردہ احادیث کی روشنی میں اس عمل کو انجام دینے والی ہے, وہ نظریہ ہے کہ جو تمام فرقوں میں مشترک ہے, مسلمان فرقے ہوں وہ سب اس نظریے کے قائل ہیں, وہ سب متفق ہیں کہ ایک ہستی آخر زمان میں آنی ہے جس نے پوری کائنات میں نظام محمدی کو نافذ کرنا ہے. اس ہستی کا نام کچھ بھی ہو, وہ ہستی موجود ہے یا وجود میں آئے, یہ اختلافات اپنی جگہ پر, لیکن مسلمان فرقے نظریہ مہدویت پر متفق ہیں کہ ایک ایسی ہستی آنی ہے. اب اگر اس ہستی نے کائنات پر اس نظام محمدی کو نافذ کرنا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ہستی در حقیقت اس عظیم رسول کا تسلسل ہے, اور اس میں وہ صفات ہونی چاہیے کہ جو اس ہستی کو یہ اعزاز دے سکے کہ قرآن کی آیت یہ کہتی ہوئی نظر آئے کہ جب یہ نظام الہی کو کائنات پہ نافذ کرے تو آیت یہ کہے کہ رسول نے اور رسول کے دین کو کائنات پر نافذ کیا گیا. اس لیے کہ آیت نے یہ کہا کہ ہم نے رسول کو دین حق دے کے بھیجا ہے تاکہ یہ دین تمام ادیان پہ غالب آئے, بس رسول کا دین ہے جسے غالب آنا ہے. جب بھی غلبہ پیدا کرے گا وہ رسول سے نسبت پائے گا, اور یہ ایک اہم مسئلہ ہے. عشق رسول و عشق محمدی ایک ایسا محور اور مرکز ہے کہ جو تمام ادیان میں پایا جاتا ہے. سورہ بقرہ میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ یہ یہودی یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, یہ رسول گرامی کو اس طرح سے پہچانتے تھے جس طرح سے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے. اس کا معنی یہ کہ یہ ذات رسول کو آنے سے پہلے ہی اس قدر بہترین طریقے سے شناخت کرتے تھے، شناخت رکھتے تھے، لیکن جب آپ تشریف لائے تو ان میں سے کتنے افراد ہیں کہ جو ایمان لائے؟ یا اسی طرح سے عیسائی، اور آپ جانتے ہیں کہ عیسائیوں نے تو رسول گرامی سے مباہلہ کیا، اور جب آئے مباہلے کے لیے تو جزیہ دینے پہ راضی ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ پہچان گئے کہ یہ حق ہیں، پہچان گئے کہ یہ برحق نبی ہیں. اگر نہ پہچانتے تو مباہلہ کرتے؟ اس یقین کے بعد انہوں نے آپ کی رسالت کو قبول نہیں کیا، ہٹ دھرمی دکھائی، اور وہی ہٹ دھرمی اور دشمنی آج بھی جاری ہے. یہ کائنات میں آج جو قتل و غارت گری ہے، دشمنی ہے، یہ در حقیقت رسول سے دشمنی ہے، اسلام سے فقط دشمنی نہیں ہے، اس ہستی کی ذات سے دشمنی. اگر وہ آج ہوتی تو اسی پر گولیاں برساتے. گولیاں نہیں برسا سکتے تو اب کیا کرتے ہیں؟ توہین رسالت کرتے ہیں، کارٹون بناتے ہیں، انہیں مختلف میڈیا کے ذرائع پر نشر کرتے ہیں. توہین کر کے در حقیقت کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنے عقیدے میں کس قدر پختہ ہیں یہ دیکھا جائے، کس قدر مانتے ہیں رسول گرامی کی ذات کو. اور آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں مظاہرے ہوئے اس نقطے پر، توہین رسالت پر، اور یہ مرکز بنا، اور پوری دنیا میں ان شیاطین کے مقابلے پر مسلمان نکلے. اور یہی تحریک اور جد و جہد ہے، انشاءاللہ مزید آگے بڑھے گی، اور وہ وقت آئے گا کہ یہ ظالم قوتیں ختم ہوں گی. لیکن اس کی مرکزیت اسی ہستی کے ساتھ ہے. یہ توہین رسالت کرنے والے کیوں توہین کرتے ہیں؟ کیا یہ توہین کرنا فقط ابھی اس دور کا حصہ نہیں؟ اگر آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو یہودیوں نے بہت کتابیں لکھی ہیں رسول گرامی کی توہین پر مبنی ہیں. انہوں نے فقط رسول گرامی کی توہین نہیں کی، انہوں نے کسی نبی کو نہیں چھوڑا، حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک تمام انبیاء کی توہین کی ہے. اگر آپ جو تورات اس وقت موجود ہے اسے اٹھا کے دیکھیں تو جو منحرف تورات ہے، منحرف انجیل ہے، تحریف شدہ، اس میں اگر آپ دیکھیں حضرت آدم پر تہمتیں لگائی ہیں، ان کی طرف گناہوں کی نسبت دی ہے، حضرت ابراہیم پر، حضرت نوح پر، حضرت داؤد پر، مثلا حضرت داؤد کی نسبت سے یہ تورات میں آیا کہ حضرت داؤد نے اپنے کمانڈر کی اہلیہ کے ساتھ بغیر اس کے کہ اسے طلاق دلواتے کمانڈر کو قتل کر کے اس کے ساتھ شادی کی. یہ تورات میں نقل کیا حضرت داؤد کی نسبت. حضرت داؤد بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ہیں کہ جن کو یہودی سب سے زیادہ مثلا انہی سے منسوب ہے، یہ اسرائیل انہی بنی اسرائیل سے منسوب ملک ہے، لیکن انہوں نے انہیں بھی نہیں چھوڑا. تو معلوم ہوا کہ یہ اصلاً دیندار نہیں ہے، یہ اصلاً کسی نبی کو نہیں مانتے، یہ شروع سے ہی مادہ پرست تھے، مال پرست تھے، آج بھی مال پرست ہے. ان کے لیے آخرت کوئی معنی نہیں رکھتی، ان کے لیے جو کچھ بھی ہے یہی دنیا ہے. لہذا قدرت کے مراکز، مال کے جتنے بھی مراکز ہیں ان پر تسلط پیدا کرنا قدیم ایام سے آج تک ان کی تاریخ یہی ہے. آج بھی یہ مال اور قدرت کے ذریعے سمجھتے ہیں کہ ہم پوری دنیا کو زیر کر لیں گے، لیکن اب بدل رہے ہیں حالات. اب اسرائیل اپنی بقا کی جنگ کر رہا ہے، کل پچھلی صدی تک اپنے پھیلاؤ کے لیے جنگ کرتا تھا، اب اپنی بقا کی جنگ میں مصروف ہے. اور آپ نے دیکھا کہ یہی اسرائیل ہے کہ جو 1966 میں تمام عرب ممالک پر غالب آیا، جولائن ہائٹس اس نے چھینی، اردن کے علاقے اس نے چھینے، مصر کا صحرا سینا اس نے چھینا، لیکن حزب اللہ کے ساتھ دو جنگوں میں اس نے ایک میٹر زمین لبنان کی حاصل نہیں کی. اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا جو اس وقت ترقی کی طرف گامزن ہے، جدید ترین ہتھیار، اس کے باوجود اسرائیل اپنی حدود کو نہیں بڑھا سکا. بس معلوم ہوا کہ اب صورتحال بدل گئی، اور یہ مزید انشاءاللہ بدلے گی. لیکن محور کیا ہے؟ محور ذات رسول ہے. اس ذات رسول کو بھی انہوں نے چاہا کہ مشکوک بنائیں، توہین کریں، ایسے مقالات لکھیں، دباؤ ڈالتے ہیں مختلف حکومتوں پر تاکہ قرآن کریم کی آیات مثلا نصاب سے نکال دی جائیں، یعنی دین کا چہرے کو مسخ کر دیا جائے. آپ دیکھیں کہ ہمارے مسلمان نام نہاد حکمران بھی اس میں شریک ہیں. یہ وہ علامات ہیں، اس سے پہچانیں، ہمیں پہچاننا چاہیے کہ کون سا مسلم حاکم در حقیقت یہودیوں کا ایجنٹ ہے، کون سا مسلم حاکم در حقیقت عیسائیوں کا ایجنٹ ہے، کون سا مسلم حاکم در حقیقت اسلام کے لیے اس کے دل میں درد ہے. اور یہ باتیں آہستہ آہستہ آپ دیکھ رہے ہیں شفاف ہو رہی ہیں. جس آیت کی تلاوت میں نے آغاز میں کی، اس میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اگر آپ خدا سے محبت رکھتے ہیں تو میرے نبی کی پیروی کریں. اس آیت میں ایک خوبصورت نقطہ ہے، وہ یہ ہے میرے نبی کی پیروی کریں. کس شے میں پیروی کریں؟ کوئی قید اس آیت میں نہیں آئی کہ نبی کوئی مثلا سہون کوئی کام کر لیں، غلطی کر لیں تو اس میں ان کی پیروی نہ کرنا، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ نبی کی اطاعت مطلقہ لازم ہے. جب نبی کی اطاعت ہر فعل و قول میں لازم ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے کہ جس کے فعل اور قول میں کہیں بھی لغزش نظر نہ آئے. لہذا اس صحیح اسلامی فکر مقام رسول کے بارے میں یہ ہے کہ رسول معصوم ہے، مقام عصمت کے حامل ہیں. کیسی عصمت؟ کہ جس میں کوئی سہو اور لغزش اور کوئی برائی چاہے انجانے میں ہی کیوں نہ ہو انجام نہیں پاتی. لہذا وہ تمام آیات اور وہ تمام روایات جو بعض لوگ نقل کرتے ہیں رسول گرامی کی نسبت سے کہ انہوں نے مثلا سہو کیا نماز میں، نہیں، آیت یہ کہتی ہے کہ ان کی پیروی کرو علل اطلاق. اس کا مطلب ہے کہ یہ کبھی غلطی نہیں کرتے. اور یہ وہ مقام عصمت ہے جو خداوند عالم نے انہیں دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رہنما اگر ایک غلطی بھی کرے، ایک غلطی اس سے سرزد ہو جائے، تو جسے ہدایت کے لیے کائنات کی بھیجا گیا ہے وہ اگر ایک بھی غلطی کرے تو پھر لوگوں کا اعتبار اس پر ساقط ہو جاتا ہے، لوگ اس کی پیروی کیسے کریں گے، اس کے پیچھے کیسے چلیں گے. عقل انسانی اس بات کا حکم لگاتی ہے کہ رہنما کو ہر طرح کی غلطی سے آری ہونا چاہیے. اور یہ وہ صحیح فکر ہے جو قرآن کریم نے ہمیں عطا کیے ذات رسول کے بارے میں. اس آیت میں फत्तबिउनी कहकर इसे बयान किया, पैरवी करो हर शय में। क्यों? इसलिए कि वो कोई गलत काम नहीं करता, उनकी जिंदगी में कहीं सहव नसियां और लग्जिश नहीं है, एक छोटी सी लग्जिश भी नहीं है। कोजा ये कि ये कहा जाए कि नबी जो है वो आम इंसानों की मानिंद है, नहीं ऐसा नहीं है। सूरह इसरा में खुदावंद आलम इरशाद फरमाता है, कई फैजा जे ना मिनकुल उम्मत इन बेशहीदिन व जे नबिका अला उला शहीदा। वो दिन कैसा दिन होगा जिस दिन हम हर उम्मत को बुलाएंगे और उम्मत के नबी को गवाह के तौर पे बुलाएंगे और आपको ए रसूल तमाम अंबिया पर गवाह बना के लाएंगे। और रसूल अगर तमाम अंबिया के गवाह हैं तो गवाही तो वो देता है जिसने मंजर को देखा हो, जिसने मुशाहिदा किया हो, गवाही का माना ही है। जिसने मंजर ना देखा हो वो गवाही कैसे देगा? बस अगर रसूल आदम के गवाह हैं, नूह के गवाह हैं, इब्राहिम के गवाह हैं, ईसा और मूसा के गवाह हैं, तो इसका माना यह है कि आप जिस्मानी तौर पर खत्मी मर्तबत हैं लेकिन वजूद रूहानी के मकाम पर आप इन सब के नबी और इमाम हैं। ये सब आपके परचम के नीचे हैं। लिहाजा आपने खुद ये इरशाद फरमाया, आदमो व मन दूनो तहत लिवाई, आदम और उनके बाद आने वाले तमाम अंबिया रोजे कयामत मेरे परचम के नीचे खड़े होंगे। इस हस्ती को यह मकाम खुदावंद आलम ने अता किया, मकाम नूरानियत और मकाम रूहानियत। इसमें यह हस्ती अव्वल मखलूक है, अव्वल मा खलक अल्लाह नूरी, खुदावंद आलम ने सबसे पहले मेरा नूर खल्क किया। और ये नूर नूर हकीकत है, नूर वजूद है जो उस मकाम पर खल्क किया गया, उसके बाद तमाम मखलूकात को तख्लीक किया गया। क्योंकि अरफा आला आजम है लिहाजा रसूल आजम बनाकर आपको भेजा गया, आपकी शरीयत शरीयत खातम करार पाई, उसी शरीयत को दोबारा जिंदा किया जाएगा। और हम आज ये तब्दीली देख रहे हैं, ये मजीद तब्दीली बढ़ेगी। मुसलमान ममालिक शयातीन को पहचान रहे हैं, उनसे अपने ताल्लुकात को तोड़ रहे हैं और शयातीन के ऐवानों में इस वक्त खतरे की घंटियां बजी हुई हैं। वो लोग भी अपनी साजिशों में लगे हैं, फिरका वाराना अमलियात जो पूरी दुनिया में है, पाकिस्तान में भी हैं, ये इसी साजिश का हिस्सा है जो की जा रही है। लेकिन अब आवाम पहचानने लगे हैं और हत्ता आवाम दुनिया के इसे भी पहचानने लगे हैं कि न फकत गैर मुस्लिम वो हुक्मरान जो इन शयातीन का साथ देते हैं बल्कि जाहिरी तौर पर मुसलमानों का लबादा उड़कर खाइन कौन है जो मुसलमानों की पुश्त पर खंजर खोप रहे हैं। और ये शनाख्त जितना ज्यादा बढ़ेगी इंशाअल्लाह उस कदर ज्यादा हम क़ुर्बत रसूल भी पैदा करेंगे और हुब रसूल भी पैदा करेंगे और इस हुब रसूल के नतीजे में निज़ाम रसूल को अपने अपने इलाकों और ममालिक में बेहतरीन तरीके से राइज करने के लिए अमली जद्दोजहद करेंगे। और यही वो नुक्ता है जो हम इस यौम मुस्तफ़ा के ज़रिए हासिल करना चाहते हैं। बार बार तज़किरा करते हैं आपकी ज़ात का, आपकी सीरत का, आपकी ज़िंदगी का, ताकि हमारे अंदर एक नया वलवला एक नया जज्बा पैदा हो और जब तक जिंदा हैं इस मकसद इस्लाम को हम आगे बढ़ाएं और इसे कायनात पर नाफिज करें। خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں اس رسول کے صدقے میں حقیقی معنی میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. خداوند عالم سے دعا ہے کہ اس وقت دنیا کے تمام شیاطین کے جو حقیقی اسلام کو تباہ کرنے کے در پہ انہیں نیست و نابود فرمائے, مسلمانوں کو قدرت عطا فرمائے, ہوشمندی اور ہوشیاری عطا فرمائے. خداوندہ ان مسلمانوں کو ہر طرح کے تفرقے اور فرقہ واریت سے نجات عطا فرما, اور اس نبی کے حقیقی وارث کہ جو اس نبی کے نظام کو پوری کائنات پر نافذ کریں گے, اور پوری دنیا ان کی منتظر ہے, پوری دنیا کو نجات دینے والے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج و شریف حضرت مہدی کے ظہور میں تعجیل فرمائے, ہمیں ان کے انصار و عوان میں سے قرار دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.